السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک کے شمال میں والی بال کے ایک ٹورنامنٹ میں ایک خود کش حملہ آور نے کم سے کم 40 افراد کو ہلاک کر دیا. صوبائی عہدیدار کہتے ہیں کہ اتوار کے روز میچ کے دوران یہ حملہ کیا گیا. اس میچ کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. حملے میں درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ پاکستانیوں نے دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور دنیا کو پاکستانیوں کی اس قربانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جنرل راحیل ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں جہاں ان کی اعلی عسکری قیادت کے علاوہ امریکی قانون سازوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. پنجاب میں اپوزیشن جماعتوں کے 3 بڑے جلسوں میں اتوار کے روز حکومت پر تنقید کی گئی ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں تیزی اسلام آباد میں پی ٹی آئی اور پی اے ٹی کے دھرنوں کے باعث آئی. ان کے مطابق سیاسی جماعتوں کا خیال ہے کہ انہیں قبل از وقت انتخابات کے لیے لوگوں کو تحریک دینا چاہیے جبکہ بظاہر انتخابات ہوتے نظر نہیں آتے. پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنی سرحد پر سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں. یہ بات بلوچستان کے چیف سیکرٹری اکبر حسین درانی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران کہی. پاکستان اور ایران نے دونوں ملکوں کی سیکیورٹی فوجوں کے درمیان حالیہ سرحدی کشیدگی سے پیدا ہونے والی صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. افغان پارلیمان کے ایوان زیری نے اتوار کے روز امریکہ اور نیٹو کے ساتھ دو طرفہ سیکیورٹی معاہدوں کی توثیق کر دی ہے جس کے تحت بین الاقوامی فوجی دستے اس سال کے اواخر کے بعد بھی افغانستان میں موجود رہیں گے. رواں سال اشرف غنی کے عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد 30 ستمبر کو افغانستان، امریکہ اور نیٹو کے درمیان الگ الگ دو طرفہ سیکیورٹی معاہدوں پر دستخط کر دیے گئے تھے. بھارت میں 2012 اور 2013 کے دوران دہشت گردی کی کارروائیوں میں 70% اضافہ ہوا ہے اور بیشتر ہلاکتوں کے ذمہ دار کمیونسٹ دہشت گرد گروپ نکسلز ہیں. یہ بات گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2014 میں بتائی گئی جسے اقتصادیات اور امن کے ادارے آئی پی نے جاری کیا. ادھر بھارت میں پارلیمنٹ کا موسم سرما کا اجلاس پیر کے دن سے شروع ہو رہا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ حکومت ایک وسیع تر اقتصادی ایجنڈا پیش کرے گی اور اپوزیشن کی مزاحمت کے بغیر اسے منظور کروانے کی تیز تر کوششیں ہوں گی. چین کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ مغربی چین کے علاقے میں زلزلہ آنے سے کم از کم 4 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے. بعض مکانات تباہ ہوئے جبکہ کچھ کو نقصان پہنچا. چین کے سرکاری خبر رسائی ادارے کے مطابق ٹاگونگ قصبے کے ایک پرائمری اسکول میں بھگدڑ مچ جانے سے 42 طالب علم زخمی بھی ہوئے. حکام نقصان کا اندازہ لگا رہے ہیں. امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن کا ترکی کا 3 روزہ دورہ آج اتوار کے روز ختم ہو رہا ہے. اس دورے میں امریکہ کی قیادت میں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کا مقابلہ کرنے میں ترکی کے لیڈروں کی طرف سے حمایت کے کسی وعدے کا اعلان نہیں کیا گیا. بائیڈن نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ انہوں نے ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ بات کی تھی کہ عراق اور شام میں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کو محفوظ ٹھکانے بنانے نہیں دیے جائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صدر بشار الاسد کے اقتدار کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے. ویانا میں امریکہ اور ایران کے کلیدی سفارتکار تہران کے جوہری پروگرام کے بارے میں جامع سمجھوتے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پیر کے روز تک دی گئی حتمی مہلت سے قبل سمجھوتے کا امکان نظر نہیں آتا. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایران کے وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف نے اتوار کے روز بات چیت کے 5ویں دور کا آغاز کیا اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف بھی آج اس ملاقات میں شریک ہو رہے ہیں. وسطی جاپان میں 6.8 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں 30 سے زائد افراد زخمی ہو گئے جبکہ متعدد مکانات منہدم ہوئے. ٹیونس میں عوام آج اپنے صدر کا انتخاب کر رہے ہیں. 2011 کے انقلاب کے بعد وہ براہ راست پہلی مرتبہ صدر کا چناؤ کر رہے ہیں. نائجیریا میں عینی شاہدوں اور حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے شمال مشرق میں بوکو حرام کے مشتبہ مسلح افراد نے کم سے کم 25 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. بعض لوگ ہلاکتوں کی تعداد 40 تک بتاتے ہیں. شمالی کینیا میں سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے جہاں ایک روز پہلے الشباب کے مسلح افراد نے گھات لگا کر ایک بس پر حملہ کیا اور 28 غیر مسلموں کو ہلاک کر دیا. اور امریکہ کی ریاست میزوری کے شہر فرگوسن میں ایک سفید فام پولیس اہلکار کے غیر مسلح افریقی امریکی نوجوان کو قتل کرنے کے مقدمے میں جوری کا فیصلہ پیر تک سے پہلے متوقع نہیں. اور امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی کے طویل عرصے تک میئر رہنے والے میرین بیری انتقال کر گئے ہیں. ان کی عمر 78 برس تھی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ابھی تھوڑی دیر کے بعد پروگرام ان دا نیوز کی جگہ آپ سنیں گے پروگرام کچھ تو کہیے شہناز عزیز کے ساتھ. یہ پروگرام ریکارڈڈ ہے اس لیے ہم آپ کی کالز نہیں لے سکیں گے. تو آئیے پروگرام سنتے ہیں کچھ تو کہیے.
کہیں نا.
تو ہوا ہے کنا
بھئی, کچھ تو کہیے نا. کہو نہ کہو
کچھ تو چاہو.
کچھ کہیے نا,
کچھ تو آخو. سفر میں اے سہارا
ہے, کوئی گال کرو نا جی.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے کچھ تو کہیے. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. مہمان ہمارے ساتھ ہیں نئی دہلی سے, بلکہ اس وقت وہ بریلی میں ہیں, وہ کہ زیادہ تر وہ نئی دہلی میں رہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سے آپ کی ملاقات کروائیں, ایک جھلک ان کی آواز کی.
بات ہوئی تھی اردو کی, تو میں نے ایک شعر کہہ لیا تھا اس حوالے سے. تفصیلات میں جانا تو میری ذمہ داری نہیں ہے, غزل کا شاعر ہوں, اشارے میں بات کروں گا. میں نے یوں کہا تھا کہ تیری نفرتوں کو پیار کی خوشبو بنا دیتا, کہ تیری نفرتوں کو پیار کی خوشبو بنا دیتا, میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو.
تو ہمارے مہمان ہیں وسیم بریلوی صاحب. السلام علیکم وسیم صاحب.
وعلیکم السلام جناب عزیز صاحب.
آپ نے تاکید کر دیا بڑی سختی سے کہ آپ سے پوچھا نہ جائے اس کے بارے میں کچھ شعر, لیکن اب میں بے قرار ہوں پوچھنے کو کہ کیوں کہا تھا آپ نے یہ شعر.
دیکھیے شعر کہا جاتا, یہ نہیں کہا جاتا, یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیوں کہا گیا.
جب کوئی شاعر منع کرے نا تو ضرور پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جو پوچھنی چاہیے,
وجہ ہوتی ہے. اس کو, اس وجہ کو تلاش کرنا جو ہے وہ سامعین کا اور اہل نظر کا کام ہے. ہم تو کہہ جاتے ہیں, کوئی دے دیتا ہے, ہم اس کو آپ تک پہنچا دیتے ہیں.
چلے کوشش کروں گی آگے چل کے باتوں باتوں میں آپ سے بات پوچھنے کی. لیکن بہرحال پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ وسیم زاہد حسن سے وسیم بریلوی کیسے بنے, مطلب آپ کا کیا خاندان میں کوئی شعر و شاعری اور ادب کا پس منظر تھا, یا آپ ہی سے شروع ہوا یہ سلسلہ؟
نہیں, میرے خاندان میں پوری طرح اس کا پس منظر تھا. میرا خاندان فقیری حوالے سے, آپ سمجھیے کہ حضرت مخدوم سماع الدین صاحب کی اولاد میں ہم لوگ ہیں, تو وہاں پر علم کا بھی سلسلہ رہا اور فخر کا بھی رہا اور علم و ادب کا بھی رہا. چنانچہ میرے خاندان میں جو بنیادی طور پر مراد آباد کا خاندان تھا, ہماری ددیال مراد آبادی کی تھی, لیکن میری پیدائش سے پرورش تک اور آگے کی عمر کی منزلیں طے کرنے تک کیونکہ بریلی میں رہنے کا اتفاق ہوا, تو اس لیے میرے نام کے ساتھ بریلوی لگا, ورنہ یہ کہ میرا خاندان مراد آباد کا تھا. اور میرے والد صاحب بذات خود ایک معتبر شاعر تھے, اور جگر صاحب سے اور رئیس امروی صاحب سے ان کا خصوصی تعلق تھا, تو یہ تمام محفلیں میرے گھر ہی کے اندر ہوا کرتی تھیں بچپن میں, تو ان لوگوں کو دیکھنے کا اور ان لوگوں کو سننے کا موقع بھی مجھے برابر ملتا رہتا تھا. میرے خاندان میں علم و ادب کا سلسلہ اس طرح بھی ہے کہ ڈاکٹر محمد حسن جو اردو کے بڑے معتبر ترین ناقدین میں شمار ہوتے ہیں, وہ میرے چچا ہوتے تھے, یعنی میرے والد صاحب کے سگے محمودزاد بھائی, اور میرے والد صاحب کی پرورش میرے دادا کے بعد انہی کے گھر پر رہ کر ہوئی تھی. تو یہ تمام چیزیں پس منظر سے تعلق رکھتی ہیں. اگرچہ ہم لوگ ذمہ دار خاندان سے تعلق رکھتے تھے, لیکن ہمارے خاندان میں ذمہ داری کی جو روایات تھیں ان سے ہٹ کر علم و ادب کی اور تصوف کی بھی روایت تھی.
مجھے بہت اچھی سی ایک بات لگی وسیم صاحب کے, جب میں آپ سے بات کر رہی تھی اسی پروگرام کے سلسلے میں, کہ پتہ لگا کہ آپ رمضان کے مہینے میں نئی دہلی سے ہمیشہ بریلی چلے جاتے ہیں, جس کے آس پاس آپ کی زمینیں ہیں اور گاؤں ہیں. اور مطلب جب ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات سنتے ہیں تو بڑا اچھا سا تصور آتا ہے, کیونکہ ایک یہ بھی ایک روایت ہے نا, اعتکاف میں چلے جانا یا اس مہینے کے دوران اپنے آپ کو وقف کر دینا عبادت کے لیے. تو آپ کی شاعری, بہرحال آپ ایک انتہائی ماڈرن شاعر نظر آتے ہیں اپنی فکر کے اور اظہار کے لحاظ سے, تو اس میں اس طرح جڑے رہنا اپنے مذہب سے اور اپنی روایت سے, تو کس طرح ممکن ہوا یہ؟
دیکھیے اصل میں یہ تو میں نے بتایا نا, ورثے میں چیزیں کچھ ملتی ہیں جن کو لاکھ زمانے کی ہوائیں چلیں, لیکن بنیادیں وہی رہتی ہیں جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ چونکہ بچپن سے ہمارے ورثے میں ہمیں ملا, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ذمہ دار خاندان کے فرد ہونے کے ناطے وہ تمام چیزیں بھی دیکھی جو ذمہ دارانہ نظام سے وابستہ تھیں, لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک بغاوت کا عنصر بھی اگڑائیاں لیتا تھا. اور میں کبھی کبھی اپنے بزرگوں سے سوال کرتا تھا کہ بھائی یہ 6-7 گاؤں آپ کے یہاں پر بریلی سے کچھ دور نواب گنج تحصیل کے اندر ہیں, تو وہ کسان جو سرد راتوں میں اٹھتا ہے اور چلے کے جاڑے میں اپنا جا کر کھیت جوتتا ہے اور ہل چلاتا ہے اور محنت کرتا ہے, ہمارے یہاں چھٹے مہینے ہم جا کر لگان وصول کر لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں اور یہاں پر رہتے ہیں اپنی حویلیوں میں, تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ تو کبھی کبھی اس پر ڈانٹ بھی پڑتی تھی اور میرے بات کا جواب تو نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ کہ مجھے خاموش کر دیا جاتا کہ تم ان چیزوں کو نہیں جانتے ہو. تو بچپن سے یہ سوال میرے ذہن میں ضرور اٹھتا تھا, مگر گاؤں کا وہ پورا ماحول جو ہمیں کبھی ذمہ داری وصول کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا وہ میرے پس منظر میں کہیں نہ کہیں رہا, اور اس کا عکس جو ہے وہ کچھ نظموں میں یا گیتوں میں آپ کو دیکھنے کو بھی مل سکتا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ انسان کو تزکیہ نفس کی دعوت دیتا ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ اس بڑے مبارک مہینے میں آپ مجھ سے بات چیت کر رہی ہیں. تو میں یہ مانتا ہوں کہ ایک مہینہ اللہ کے لیے, 11 مہینے جو ہے دنیا کے لیے, اور یہ ایک مہینے کی تربیت نفس اگر صحیح معنی میں آپ روزہ رکھیں اور رمضان کا پورا احترام کریں اور تمام جو اس کے جو ضروریات ہیں ان سے آپ وابستہ رہیں, تو میرے خیال میں ایک مہینے میں آپ کو اتنی باطنی طاقت اللہ دے دیتا ہے کہ آپ 11 مہینے تک دنیاوی سطح پر جتنی بھی مقابلے کی چیزیں ہیں ان کے اندر آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے, ہمت پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے کہ روزہ محض کھانا چھوڑ دینے کا یا پانی نہ پینے کا نام نہیں ہے, بلکہ آپ کے جتنے بھی کہنا چاہیے جو سوچیں ہو سکتی ہیں ان کو بھی بدلنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اور جتنا آپ نفس کشی اس دوران کر رہے ہیں, مثال کے طور پر سامنے پانی ہے نہیں پی رہے ہیں, کھانا ہے نہیں کھا رہے ہیں, تو یہ جو نفس کی تربیت ہے یہ آدمی کو معاشرے کا ایک بہتر فرد بنانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے, اور یہ برداشت اگر آپ کے اندر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں معاشروں کے اندر سے انتشار بالکل ختم ہو جائے, اگر روزے کو صحیح معنی میں رکھا جائے اور اس کی ساری پاسداریاں کی جائیں تو آپ کے اندر وہ سکت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کے سامنے منتشر کر دینے والی چیزیں اگر آئے بھی تب بھی آپ مجتمع رہیں گے.
جی بالکل وسیم صاحب, کیوں نہ پھر ہم اسی ایک مقدس ذکر سے شروع کریں اس پروگرام کو. آپ سے ہم سنیں گے کلام آپ کا, ہمارے پاس کچھ ریکارڈنگز بھی ہیں جو مختلف گلوکاروں نے گایا آپ کا کلام, لیکن کیوں نہ کسی نعت سے ہم شروع کریں.
بالکل شروع کیجئے. پہلے تو میں باری تعالیٰ میں 2 شعر پیش کرتا ہوں. میرا ایک شعر ہے کہ میری تلاش کو بے نام و بے سفر کر دے, میری تلاش کو بے نام و بے سفر کر دے, میں تیرا راستہ چھوڑوں تو در بدر کر دے. پھر آگے ایک شعر آتا ہے کہ اس نے کیا لاج رکھی ہے میری گمراہی کی, اس نے کیا لاج رکھی ہے میری گمراہی کی, کہ میں بھٹکوں تو بھٹک کر بھی اسی تک پہنچوں. تو بات تو میں ہم سے شروع کرتا ہوں اور اس کے بعد نعتیں بھی مجھے کہیں کہ اللہ پاک نے شرف بخشا ہے. تو میں ایک نعت شریف سے یہ آغاز کرتا ہوں, یہ کافی پڑھی بھی گئی ہے اور آپ کے سامعین تک پہنچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری طرف سے ایک نذرانہ عقیدت ہے حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں. تو اس کا مطلب میں پڑھتا ہوں کہ فلک و میزبانی کی اجازت جب ملی ہوگی, فلک و میزبانی کی اجازت جب ملی ہوگی تو بیچاری زمین کی رات آنکھوں میں کٹی ہوگی, تو بیچاری زمین کی رات آنکھوں میں کٹی ہوگی, گلوں کی تم غلط گو کس نظر سے دیکھتی ہوگی, جو خوشبو آپ کو چھو کر کسی قابل ہوئی ہوگی, खुशबू आपको छू कर किसी काबिल हुई होगी, अरब के चांद की आमद से पहले किसने सोचा था, अरब के चांद की आमद से पहले किसने सोचा था कि तपती रेत की किस्मत में ऐसी चांदनी होगी, कि तपती रेत की किस्मत में ऐसी चांदनी होगी, वसीम उस दर पे दौलत के सहारे कौन पहुंचा है, जिसे आका बुलाएंगे उसी की हाजिरी होगी।
बहुत खूब, बल्कि जब आपने अपना मक्ता पढ़ा तो मैं ये सोच रही थी कि आप तखल्लुस अपना वसीम इस्तेमाल करते हैं
जी।
तो अभी हमारे, क्योंकि हमारे टेलीफोन लाइंस खराब हैं तो हमें फेसबुक पे लोग सवाल भेज रहे हैं, वरना कॉल्स आपको बहुत सी मिलती हैं, लेकिन आज हमारा वो सिस्टम खराब है कॉल्स लेने का। मेहर अब्दुल सत्तार सलफी साहब ने पूछा है कि आपने, वो समझे कि आपका तखल्लुस बरेलवी है, तो उन्होंने ये सवाल पूछा था कि आपने बरेलवी का इंतखाब क्यों किया, आपने तखल्लुस
बरेलवी का, तो जैसे फराज साहब ने गोरखपुरी का किया, साहिर साहब ने लुधियाना किया, जिस शहर से उनका ताल्लुक था इसी तरीके से मेरा बरेली से ताल्लुक रहा, तो मैं बरेलवी नाम के साथ जुड़ गया, वसीम बरेलवी हो गया। जाहिद हसन मेरा नाम था जो वालदैन ने रखा था, ये नाम मेरे कलम ने रखा।
अच्छा, वसीम आपने, मैं समझी आपका नाम ही वसीम जाहिद
हसन। नहीं, ये मेरा तखल्लुस है, क्योंकि मेरे वालिद साहब का नाम नामी था शाहिद हसन साहब और उनका तखल्लुस था नसीम मुरादाबादी।
अच्छा,
तो मैं वसीम बरेलवी हो गया, जाहिद हसन उनका दिया हुआ नाम था, ये मेरे कलम का दिया हुआ नाम है।
तो आपको मुरादाबाद से बरेली अपने से ज्यादा करीब लगता है?
जाहिर बात है कि जहाँ पैदाइश हुई, जहाँ परवरिश हुई, तो उस जगह से प्यार तो हो ही जाता है। हमारे कुछ खानदानी हालात ऐसे रहे कि वालिद साहब को वहाँ से मुंतकिल होकर खाना दामाद की हैसियत से यहाँ अपनी ससुराल यानी हमारे ननिहाल में रहने का इत्तेफाक हुआ, तो जाहिर बात है कि सब चीजें बरेली से जुड़ कर रह गई।
अच्छा अच्छा, मैं जब तलाश कर रही थी अभी, आप गूगल करके और कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और आपकी फेसबुक पे भी मैंने देखा, तो आप ज्यादातर फेसबुक पर, अगर वो आपकी अपनी फेसबुक है, मसला तो अभी है कि लोग बहुत से पेजेस वैसे भी पोस्ट कर देते हैं, तो उसमें आपने कुछ सवालों के जवाब भी लिखे थे, कुछ लोगों का शुक्रिया भी अदा किया था, तो आप रोमन उर्दू का इस्तेमाल करते हैं?
नहीं, मैं नहीं करता हूँ बिल्कुल जनाब, ये सारे के सारे जो हैं मेरे चाहने वाले जो हैं अपने आपस में तबादला ख्याल करते रहते हैं। मुझे तो कभी कभी कोई ऐसी भी खबर मिल जाती है जो मुझे खुद हैरत में डाल देती है, मगर मैं कहता हूँ ये दुनिया अलग है, आप लोग अपने खेलते रहिए। और जाहिर बात है कि जब मुझसे कोई सवाल किया जाता है तो मेरी जिम्मेदारी अपनी हो जाती है, लेकिन मैं ना कोई फेसबुक मैंने बनाई है ना मैंने कोई, लेकिन सारे मेरे फैंस के क्लब्स हैं, उन लोगों ने आपस में शायरी पर भी तबादला ख्याल करते रहते हैं, अपने आप डालते, जो कुछ भी वहाँ पर पड़ा हुआ सब मोहब्बत करने वालों की देन है।
वैसे फिर कमाल की बात है, क्योंकि उसमें एक ऐसा भी था, एक फेसबुक का पेज जिसमें आपने बड़ी मोहब्बत और इधर से मुख्तलिफ लोगों का शुक्रिया अदा किया हुआ था, और चूंकि वो आपकी तस्वीर थी और फर्स्ट पर्सन में था,
शुक्रिया भी अदा करने वाले जो है ऑन माय बिहाफ होते हैं,
हो सकता है वो अपना ही शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
मगर ठीक है, दुनिया अलग है, उसमें गुफ्तगू होती रहती है, बातचीत करते रहते हैं, मुझे भी कभी कभी खबरें मिलती रहती हैं।
अच्छा अच्छा, तो ये बात आई है स्क्रिप्ट की, तो अब जैसे मुझे पिछले हफ्ते ये तजर्बा हुआ, और मुझे अक्सर ये होता है कि जब हमारे भारत से कोई शायर अगर हमारे मेहमान होते हैं और वक्त बचाने के लिए मैं उनकी कोई ढूंढने की कोशिश करती हूँ शायरी, तो वो ज्यादातर संस्कृत यानी जो हिंदी का स्क्रिप्ट है उसमें लिखी होती है,
देवनागरी
देवनागरी में, ظاہر ہے کہ جب ہم اس کو پوسٹ کرتے ہیں تو پاکستان کے سننے والے اس کو نہیں پڑھ سکتے, اور اگر ہم اردو اسکرپٹ میں یعنی عربک میں جب کرتے ہیں تو ہمارے بھارت کے بیشتر سننے والے نہیں کر سکتے. تو بھارت میں جو اسکرپٹ ہے اردو کا ختم ہو جانے سے بیشتر جگہوں پہ, میرا خیال ہے بہار کے علاوہ شاید یا کشمیر کے علاوہ اب یہ اسکرپٹ نہیں ہے کہیں بھی, تو اس سے کیا نقصان پہنچا اردو زبان کو؟
دیکھیے اسکرپٹ تو کافی جگہوں پر ہے, یعنی محض بہار اور کشمیر کی بات نہیں ہے, بہار میں تو دوسری سرکاری زبان ہی ہے وہ, اور
جی
اور جگہوں پر بھی اس کے لیے کچھ رعایت کے دروازے کھلے ہیں. میں آپ کو ذرا سا یہ بتاؤں, دیکھیے شناز صاحبہ, کہ جب ہم نے اردو دنیا میں قدم رکھا تھا آج سے 57 سال پہلے, تو اس وقت اردو کے نام پر فضائیں بہت تاریک تھیں, اور میرا ٹھیک انگریزی ٹھیک ٹھاک ہونے کی وجہ سے میرے انگریزی کے پروفیسر چاہتے تھے کہ میں انگریزی سے ایم اے کروں, لیکن جنون تھا اردو کا, لہذا میں ان سے کہنا چاہیے ان سے نظریں بچا کر میں اردو سے وابستہ ہو گیا. تو اردو معاشرے کا حال یہ تھا کہ وہ تنزیہ کہتا تھا کہ میاں کاہے کے لیے اردو سے ایم اے کر رہے ہو, کیا کرو گے, مستقبل کیا ہوگا اردو. تو یہ صورت حال تھی جس وقت کہ ہم اردو سے وابستہ ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد ایک سفر جاری رہا, اور میں نے اصل میں میں نے رسائل کا سہارا نہیں لیا, میں نے کتابوں, میں نے اسٹیج کا سہارا اس بات کو لے کر لیا, اور ایک کہنے مشن کے طور پر لیا کہ اردو کو ایکسیپٹیبل کیسے بنایا جائے, یعنی زبان ہماری ہے, اس زبان کو لوگوں تک پھیلانے کے لیے. تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا اسٹیج اتنا وسیع تھا کہ اس کے اندر نہ تو محض اردو والے تھے, ہندی والے بھی تھے, اور اردو شاعری کا یہ کمال رہا کہ گزشتہ 60 سال میں اردو شاعری نے وہ جادو جگایا گلیوں, سڑکوں, دیہاتوں, قصبوں, میلے ٹھیلوں سے لے کر اعلیٰ تہذیبی مراکز تک اردو کا چرچا جو تھا وہ شاعری کے حوالے سے اتنا زیادہ ہوا کہ آج اردو کے لیے بہت سے دروازے کھلنے کو بے چین ہے, صرف دستک کی ضرورت ہے. جو نقصان بنیادی سطح پر اور ثانوی سطح پر جو رسم الخط کا نقصان ہوا ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے, اور اس کی بھرپائی کو کافی وقت بھی لگے گا اگر اردو والے اس بارے میں سنجیدہ ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ آج کئی اسٹیٹس کے اندر, ہندوستان کے اندر اردو اکیڈمیز ہیں, اور سب سے بڑی تو یہ نیشنل کاؤنسل فار پروموشن آف اردو لینگویج سینٹرل گورنمنٹ کی منسٹری آف ایچ آر ڈی کے تحت سب سے بڑا ادارہ ہے, جہاں شاید بر صغیر میں اتنا بڑا کوئی ادارہ نہ ہو جو کام کر رہا ہے, مختلف سطحوں پر کام کر رہا ہے. تو اب وہ صورت حال تھوڑی بدل رہی ہے, اور یہ بھی ہے کہ غیر اردو زبان طبقہ جو ہے اس کی طرف متوجہ. آپ حیرت کریں گے کہ میرے پاس 5 یا 7 رسالے آتے ہیں جو دیوناگری اسکرپٹ میں ہوتے ہیں اور ایکسکلوسیولی غزل کے لیے مخصوص ہوتے ہیں. ہندی ادب میں بھی اب نوگیت یا اس طرح کی شاعری نہیں ہو رہی ہے, غزل کی طرف بڑے بڑے ہندی کے اہل قلم جو ہے وہ متوجہ ہو چکے ہیں. تو یہ بات صحیح ہے کہ وہ رسم الخط اپنے طور پر دیوناگری اسکرپٹ استعمال کر رہے ہیں, مگر محاورہ اردو کا استعمال کر رہے ہیں. اردو کے پورے یعنی کئی کتابیں اس طرح کی آئی ہیں جو ہندی میں ہمارے عروس کو پورے طریقے سے پیش کیا گیا ہے ہندی غزل کہنے والوں کے لیے, اور اس میں بڑی باریک بینی کے ساتھ تو ان چیزوں کا مطالعہ کیا گیا ہے جو عروس کی ہماری روایت ہے اس کو پڑھنے کا.
میں چاہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے سننے والے بڑے بےقرار ہوں گے آپ کو سننے کے لیے, تو مجھے ایک بڑی خوشگوار حیرت ہوئی میں جب آپ کی کوئی کمپوزیشنز یعنی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی کہ لتا جی نے بھی جگجیت سنگھ کے ساتھ آپ کی غزل گائی ہے, تو ہم پہلے اس کو سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے.
چلیے چلیے چلیے, بہت اچھا ہے.
ملی ہوا میں
خوبصورتی سے آپ نے محاورہ استعمال کیا وسیم صاحب، میری ہواؤں میں اڑنے کی وہ سزا یارو، بہت خوبصورت. تو لتا جی نے بہت کم غزلیں گائی ہیں، تو یہ آپ کی درخواست تھی ان سے یا جگجیت سنگھ جی کی وجہ سے انہوں نے گائی، کس طرح؟
اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے مجھے، اور آپ خوش بھی ہوں گی کہ میں نے آج تک کسی بھی گلوکار کو رجوع نہیں کیا، اور نہ میں نے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ میری غزل گائی جائے. اور میرا ایک مزاج بے نیازی کا یہ ضرور رہا کہ اگر فن میں جان ہوگی تو لوگوں کی نظر تک پہنچے گی. تو خدا شاہد ہے کہ پہلی غزل جب جگجیت جی نے گائی کہ میں چاہتا بھی یہی تھا وہ بے وفا نکلے، تو انہوں نے کسی کے ذریعے پیغام مجھے بھجوایا کہ میں یہ غزل گانا چاہتا ہوں، اس کے لیے آپ کی پرمیشن چاہیے، تو میں نے پرمیشن بھیج دی. اسی طریقے سے یہ غزل بھی، اس کی بھی عجیب کہانی یہ ہے کہ میں لکھنؤ کے رویندر آلے کے کسی مشاعرے میں شریک تھا. وہاں پر کچھ ایسا ہال کا نظام ہے کہ نیچے بیٹھے ہوئے لوگ نہیں دکھائے دیتے ہیں، ساری لائٹ جو ہے وہ ڈائس پہ رہتی ہے. وہیں جگجیت جی کا ایک پرچہ میرے پاس آیا، وہ کسی فنکشن میں آئے ہوئے تھے وہاں، کہ میں موجود ہوں جب آپ پڑھ لیں تو پھر باہر ملاقات ہو. تو میں نے اس دن یہ غزل وہاں پر پڑھی، اور پڑھنے کے بعد جب میں باہر آیا تو باہر ایک سپاہی سی تھی، ہم لوگ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ غزل آپ کی چاہیے، آپ لکھ دیجیے. میں نے کہا میں بھیج دوں گا. بولے ارے آپ بہت لاپرواہ، نہیں بھیجیں گے. اسی وقت ایک سگریٹ کا وہ ڈبی جو تھی، اس کا سادہ کاغذ جو اندر ہوتا ہے، اس کے اوپر میں نے یہ غزل لکھی ہے. اور آپ حیرت کریں گی کہ یہ سجدہ جب ریلیز ہوئی ہے تو اللہ نے اس کو اتنی مقبولیت دی کہ پھر بیٹی کی شادی کے موقع پر میں نے ان کو ٹیلی فون کیا کہ بھائی کچھ پیسے کی ضرورت تھی، تو 2,00,000 روپیہ جو ہے وہ مجھے اس کے ڈبی کے اوپر لکھے ہوئے کی رائلٹی جو تھی وہ میرے پاس پہنچی. تو میرا سلسلہ یہ رہا کہ جس میں غزل سن لی کسی حوالے سے، اس کو پسند آئی تو اس نے گا دی. میں کم از کم ایک تخلیق کار کے لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ اگر تخلیق پر اسے اعتماد ہے تو وہ کسی ناقد کے دروازے پر دستک دے یا کسی گلوکار کے دروازے.
لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں گی، آپ لتا جی کے معاملے میں بے نیازی نہ برتیں.
نہیں، ان کے معاملے میں بے نیازی کا تو سوال ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے خود اتنی خوبصورت غزل گائی، اور اس کے بعد اس سے بات بھی ہوئی کہ میں تو بالکل ہل گیا جس وقت کہ یہ آیا ہے. لیکن اب اس کے بعد تو پھر رابطے کی بات بھی ہوتی ہے، وہ ہمارا کچھ ایسا ہی ہے مزاج.
اچھا اچھا، آپ نے ابھی مصرع پڑھا اپنا، میں چاہتا بھی ہوں، میں چاہتا بھی یہی ہوں،
اسے سمجھنے کا کوئی تو راستہ نکلے،
وہ بے وفا نکلے. تو آپ اکثر میں نے دیکھا ہے اپنی شاعری میں ایسے سٹیٹمنٹ بہت دیتے ہیں، آخر کیوں؟
دیکھیے، اگر اس میں آپ کو بے نیازی نظر آ رہی ہو تو اس کو تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی نفسیات اتنی تہ در تہ ہوتی ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو کئی طرف کئی کنجکچرز کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ انسانی فطرت کی ایک پہلو کی طرف میرے خیال میں پہلی مرتبہ شاید اسی خاکسار نے اشارہ کیا تھا.
بہت خوبصورت ہے. ویسے میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ آپ، کیونکہ آپ کو میں نے یہاں بھی سنا ہے، آپ اکثر مشاعروں میں یہاں آتے ہیں اور بڑے پاپولر ہیں، صرف اپنی شاعری کی وجہ سے نہیں، اپنے ترنم کی وجہ سے بھی. تو آپ کو کچھ گانے وغیرہ کا بھی شوق ہے خود؟
کبھی نہیں گایا گانا. گانے سے میرا یہ جو بھی، اگر آپ نے سنا ہے مجھے غور سے تو آپ محسوس کریں گی کہ از خود جیسے شعر میرے یہاں اندر سے آتا ہے، ویسے ہی اس شعر کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا طریقہ بھی اندر ہی سے آتا ہے.
میں نے کوشش کی ہے تھوڑا سا آپ کو دکھانے کی کہ آپ اچھا گا سکتے ہیں. چلیے سنتے ہیں آپ کا ایک اور کمپوزیشن سنتے ہیں، اور آپ کی آواز پہ.
میں اس امید پہ ڈوبا کہ تو بچا لے گا، میں اس امید پہ ڈوبا کہ تو بچا لے گا، اب اس کے بعد میرا امتحان کیا.
میں بجھ گیا تو ہمیشہ بجھ ہی جاؤں گا, کوئی چراغ نہیں ہے جو پھر جلا لے گا, کوئی چراغ نہیں ہے جو پھر جلا لے گا, اب اس کے بعد
سے کیا لے گا, یہ ایک میلا ہے وعدہ کسی سے کیا لے گا, ڈھلے گا دن تو ہر ایک اپنا راستہ لے گا,
جو بے عمل وہ بدلا کسی سے کیا لے گا, جو بے عمل ہو وہ بدلا کسی سے کیا لے گا, اب اس کے بعد.
تو کچھ آپ کو لگا کہ آپ بھی گا سکتے ہیں؟
دیکھیے ایسا ہے, پڑھنے میں اور گانے میں بہت فرق ہے.
بہت نہیں, بہت اچھا ترنم ہے آپ کا واقعی, مطلب بہت کم لگ رہا
ہے. بس جو کچھ ہے نیچرل ہے, مطلب اس کے اندر کہیں سے کہیں تک نہ کوئی گائیے, ایسا ہوتا ہے جب اندر کی چیز کے لیے جو ہے کسی ٹریننگ کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے.
صحیح بات ہے, بالکل. اور اپنے شعر کو آپ سے زیادہ اچھی طرح اور کون پڑھ سکتا ہے. اچھا, ایک ہم نے ابھی خط پڑھا تھا مہر عبدالستار سلفی کا, جو فیس بک پہ میسج تھا. اس کے علاوہ حافظ نعیم احمد, رانا ایم عمران خان اور حافظ نعیم احمد, ان سب نے بہت سراہا ہے آپ کو اور بڑے خوش ہیں کہ آپ آئے ہیں پروگرام میں. غلام مصطفیٰ بھی شامل ہیں, کاشف
بہت شکریہ, ان سب کا بہت شکریہ. خدا ان کی عمر دراز کرے, اس لیے کہ یہی سننے والے اور یہی ہم سے محبت کرنے والے اور ہمیں سمجھنے والے جو ہیں ہماری زندگی کا اثاثہ ہیں. ان لوگوں کو دیکھ کر, ان لوگوں کی بات چیت سن کر, ان کے جو ٹیلی فونز آتے ہیں, میسیجز آتے ہیں, تو اتنا حوصلہ ملتا ہے کہ سفر رائے گا نہیں گیا.
بالکل. اچھا, ہمارے ایک شارجہ یو اے ای سے ہیں, احسان وزیر صاحب, انہوں نے آپ کا کوئی نیا کلام سننے کی فرمائش کی. اور ایک اور راٹھر ہیں, راٹھر توصیف, جو کہ بھارت کا جو کشمیر ہے وہاں سے ہمیں بہت فیس بک پہ میسیجز بھیجتے ہیں, اور بہت دن سے ان کی فرمائش تھی اور بہت خوش ہے. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا آج میں ان کا نام پروگرام میں شامل کروں گی, تو انہوں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے. اب میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ مجھے کل ایک بات بتا رہے تھے اپنی کونسل کے حوالے سے, کہ کشمیر سے ایک نوجوان نے پوزیشن حاصل کی ہے بھارت میں, جو آئی سی ایس کے ایگزامز ہوتے ہیں اس میں. تو کچھ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اردو زبان,
میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ادھر دیکھیے مہاراشٹر میں اردو کے بڑے اچھے اچھے ادارے اردو کا کام کر رہے ہیں, 400 کے قریب, بلکہ 4000 کے قریب شاید, مجھے صحیح گنتی یاد نہیں آ رہی, اردو میڈیم اسکول جو ہے وہاں پر کام کر رہے ہیں, اور اس میں اعلیٰ تعلیم سے لے کر بنیادی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی ہمارے مدارس جو آپ فرما رہی تھی نا, اس کا رسم الخط کا نقصان,
جی جی,
تو وہ کافی حد تک آپ سمجھیے کہ جو ہمارے یہ جو مدارس ہیں ان کے اندر اردو کا چلن برابر رہا ہے, اور مذہبی تعلیم بالخصوص اردو ہی کے ذریعے وہاں پر ساری ہوئی ہے. تو یہ تمام چیزیں مل کر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آگے اگر اردو والے اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں, سب سے بڑی بات یہ کہ اردو جو ہے وہ تعلیمی زبان سے زیادہ تربیتی زبان ہے.
جی,
میرا ماننا یہ ہے کہ اردو تعلیم سے زیادہ تربیتی زبان ہے, اور وہ جو گھروں میں اور خاندانوں میں جو طریقہ ہوتا تھا وہ طریقہ جو ہے ماڈرن کلچر کی وجہ سے, ٹی وی کلچر گھروں میں آ جانے کی وجہ سے وہ گھروں سے اٹھ گیا, اس سے بھی کافی نقصان ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب عزت اردو کاؤنسل کے حوالے سے اگر میں آپ سے ذکر کروں, کہ جس ادارے سے میں وابستہ ہوں وائس چیئرمین کی حیثیت سے, تو ہمارے اردو کے سینٹرز اور اردو ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ سینٹرز اور عربی ڈپلوما اور عربی سرٹیفکیٹ کے کورسز اور کمپیوٹر سینٹرز اور کیلیگرافک سینٹر جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ تقریباً 1400 کے قریب پورے ہندوستان کے اندر کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک مختلف علاقوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں.
اچھا, اس کا مطلب آپ لوگوں کا بجٹ بہت اچھا ہے, نہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو بجٹ بہت اچھا ملا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے.
جی ہاں, جب میں آیا تھا تو 23 کروڑ کا بجٹ تھا, آج بفضل تعالیٰ 60 کروڑ کا بجٹ ہے. اور جو سب سے خوشائن پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اردو کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنے کی پوری کوششیں ہماری یہاں جاری ہیں, اور اس میں ابھی پچھلی 12 جولائی جو ہے میں سمجھتا ہوں اردو کی تاریخ میں ایک تاریخی دن تھا, اس لیے کہ اردو کے اندر اردو آپ سمجھیے کہ اردو کی وہ چیزیں شروع کی گئی ہیں, اسمارٹ فون کے اوپر اردو میں ایس ایم ایس بھی اب بھیج جا سکتے ہیں, ڈیسک ٹاپ, لیپ ٹاپ, ٹیبلٹ, اینڈرائڈ, ونڈوز فون پر بھی اردو کا استعمال شروع ہے, اور آگے کے بھی پلان جو ہیں بہت خوش آئند ہیں اردو کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے جوڑنے کے لیے دیگر اقدامات بھی ہیں. پچھلے دنوں اردو سانس اور یہ آپ کا یہ اس میں ہمارے کئی چیزیں آئی ہیں, میں آپ کو بتاؤں اگر یہ اس کا پچھلے دنوں ہمارے اردو کمپیوٹر لرننگ ان اردو جو ہے ویب سائٹ کھولا گیا, اس کے بعد اردو لرننگ کا جو ہے کمپیوٹر کے ذریعے اس کا بھی کھولا گیا, اردو ڈیجیٹل لائبریری. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مختلف سمتوں میں کام ہو رہا ہے, اور خاص طریقے سے جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنے کے لیے, اور جو کورسز ہمارے پڑھائے جا رہے ہیں کمپیوٹر سینٹرز کے اوپر بالخصوص ان کا جو مطلب نظر ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے طلبہ عربی مدارس سے نکلتے ہیں ان کو اس طرح کے کورسز وضع کیے گئے کہ ان کو آگے چل کر نوکریاں ملنے میں آسانیاں پیدا ہوں اور لوگوں کو نوکریاں اس میں مل رہی ہیں.
ویسے ایک میں نے جو دشواری ہمیشہ دیکھی ہے, اور یہ ذمہ داری صرف یہ میں نہیں کہہ رہی کہ انجمن جو آپ کی کونسل اس پر عائد ہوتی ہے, کیونکہ پاکستان میں جہاں قومی زبان اردو ہے وہاں سے بھی ہم اور بھی زیادہ توقع کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا, لیکن جب ہم یہاں بچوں کو, ہمارا ایک گروپ ہے جو ہم نے کوشش کی بچوں کو اردو پڑھانے کی, خاص طور پہ ہائی اسکول کے اور سمر کے دوران چھٹی لے کر اور تھوڑا کام کر کے, لیکن اندازہ یہ ہوا کہ کوئی جو ریسورسز ہیں نا اردو کے بہت کم ہیں. تو جب آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ ایسے بچوں کو اردو سکھانے کے لیے جنہیں اردو نہیں آتی, کیا اس طرح کا کوئی پروگرام شروع کر سکتے ہیں آپ؟
دیکھیے, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ مختلف شہروں کے اندر, دیہاتوں میں, دور دراز علاقوں میں اردو کے سینٹرز قائم کیے ہوئے ہیں.
میں اس لحاظ سے پوچھ رہی ہوں کہ انٹرنیٹ پر ایسے پروگرام ہو, مطلب میں یہاں ویسٹ کے لحاظ سے, کیونکہ دیکھیے اردو آپ تو خود مشاعروں میں آتے ہوں گے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں جاتے ہیں, اسی طرح یو اے میں تو اردو بے شمار لوگ ہیں جو اردو بولتے ہیں, لیکن ان کے بچوں کو نہیں آتی کیونکہ ان کے پاس سہولتیں نہیں ہوتی زبان سیکھنے کی, خاص طور سے امریکہ یا یورپ میں. تو کیا
دیکھیے, میں آپ سے بتاؤں, وہ سہولتیں جو آپ کو جیسے میں نے آپ سے بتایا نا کہ ویب سائٹ کھلا ہے اردو لرننگ جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے, جس میں کسی ٹیچر کی, کسی استاد کی, کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, وہ سیکھی جا سکتی ہے. اور وہ ویب سائٹ کا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, اس کا ای میل بتایا تھا کہ وہ اس کے ذریعے سیکھی جا سکتی ہے. لیکن اس سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو گھرانے اردو کے لیے درد مند ہیں وہ کسی بھی طریقے سے, میں یہ نہیں کہتا کہ اردو میں آپ اعلیٰ تعلیم دلوائیے, لیکن اپنے تہذیبی اور ثقافتی اور مذہبی سرمایہ کو جاننے کے لیے اگر وہ تھوڑا سا وقت نکالے, بچوں کو اس کے لیے آمادہ کریں کہ اردو گھروں پر سکھائی جائے. دیکھیے, میں نے بہت اچھا ماحول دیکھا ہے امریکہ کے اندر. امریکہ کے اندر گھر گھر میں دیکھتا ہوں کہ مذہبی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, ان کو وہ بھی سنوائے جاتے ہیں, صبح کو بچے اسکول جانے سے پہلے جو ہے وہ قرآن کی بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا وقت اس کے اندر نکال کر اردو سکھانے کا انتظام, اور وہی نہیں میں پورے برصغیر کی بات کروں جہاں جہاں اردو والے ہیں.
نہیں نہیں, میں آپ سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ, اور میں نے یہ میں اپنے تجربے سے جانتی ہوں کہ اگر ماں باپ مستقل مزاجی سے صرف اردو بولتے رہیں بچوں کے ساتھ تو بچوں کو اردو آ جاتی ہے. ہم لوگ
اور اس میں بھی ایک بہت اہم بات میں آپ سے عرض کروں, میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں, انٹرویو میں بھی میں نے کہی ہے اور مختلف ذرائع سے میں نے اس بات پہنچانے کی کوشش کی ہے ہندوستان کی سطح پر جہاں جہاں مجھے موقع ملا, کہ خدا را بچی تک اردو پہنچا دی. ایک مرتبہ کو میں یہ تو مان لوں گا کہ بیٹے نے آپ, لیکن بیٹی اردو ضرور سیکھ جائے, اس لیے کہ بیٹی کی گود جو ہے وہ گہوارہ ہوتی ہے جناب علی آنے والی قوم کا. تو اگر بیٹی کو اردو آتی ہے تو اس کے اثرات جو ہے بچہ ضرور قبول کرے گا.
اچھا تو آپ سے بھی فرمائش ہوئی تھی کہ آپ کوئی نیا کلام اگر اپنا سنائیں.
جی میں دیکھیے کوشش کرتا ہوں نیا کلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی, یہ ذرا سا یاد کر لوں میں. دیکھیے ادھر وہ یوں ہے کہ خفا تو کیا خفا سا ہو گیا ہے, خفا تو کیا خفا سا ہو گیا ہے, تعلق کتنا گہرا ہو گیا ہے. خفا تو کیا خفا سا ہو گیا ہے, تعلق کتنا گہرا ہو گیا ہے. شعر ملاحظہ فرمائیے کہ اور تمام سامعین کی نظر ہے جو بھی سن رہے ہیں. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا چلوں کہ آپ نے مجھے ایک بہت اچھا موقع فراہم فرمایا, جو میں بہت بڑی آبادی سے مخاطب ہونے کی مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے, اس لیے کہ وائس آف امریکہ بہت سنا جاتا ہے اور اردو کی جہاں جہاں بستیاں ہیں جہاں جہاں لوگ اس کو سن رہے ہیں, تو میں ان کی نظر کرتا ہوں کہ خفا تو کیا خفا سا ہو گیا ہے, تعلق کتنا گہرا ہو گیا ہے, ذرا لڑنے کی دل میں ٹھان لی تو,
ذرا لڑنے
کی دل میں ٹھان لی تو بڑا خطرہ ذرا سا ہو گیا ہے. ذرا لڑنے کی دل میں ٹھان لی تو بڑا خطرہ ذرا سا ہو گیا ہے. اور شعر عرض ہے کہ کسی کٹیا کے روزن تک پہنچ کر, کسی کٹیا کے روزن تک پہنچ کر یہ سورج کتنا چھوٹا ہو گیا ہے. کسی کٹیا کے روزن تک پہنچ کر یہ سورج کتنا چھوٹا ہو گیا ہے. اور ایک شعر نظر کرتا ہوں کہ میرا دشمن بھی اب زندہ رہے گا, میرا دشمن بھی اب زندہ رہے گا, میرے قصے کا حصہ ہو گیا ہے.
بہت خوبصورت.
میرا دشمن بھی اب زندہ رہے گا, میرے قصے کا حصہ ہو گیا ہے, میرے قصے کا حصہ ہو گیا ہے. اور شعر عرض ہے کہ بڑھی تو ہے گلی کوچوں کی رونق, بڑھی تو ہے گلی کوچوں کی رونق, مگر انسان تنہا ہو گیا ہے.
بہت خوب
مگر انسان تنہا ہو گیا ہے. اب یہ شعر بطور خاص نظر ہیں دونوں شعر, اس لیے کہ اس میں ایک شعر کا لطف آپ کچھ زیادہ ہی لے سکیں گی, لیکن یہ شعر بہت آپ کے سوچنے کا ہے اور تمام سامعین کی نظر ہے کہ ذرا اپنائیت سے اس نے دیکھا. یہ زندگی میں ایک ہی لمحہ آتا ہے جو پوری زندگی کو بدل دیتا ہے. ذرا اپنائیت سے اس نے دیکھا تو کیا خود پر بھروسہ ہو گیا ہے. ذرا اپنائیت سے اس نے دیکھا تو کیا خود پر بھروسہ ہو گیا ہے. اور آپ لوگ وہاں آباد ہیں اپنی اپنی زمینیں چھوڑ کر, تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ شعر ہے, ذرا اپنائیت سے اس نے دیکھا تو کیا خود پر بھروسہ ہو گیا ہے. دیے اپنے لیے روشن کیے تھے, دیے اپنے لیے روشن کیے تھے, اجالا دوسروں کا ہو گیا ہے.
واہ بہت خوب. تو آپ نے کہا کہ ایک لمحہ آتا ہے اپنائیت کا زندگی میں, تو کچھ بتائیے اپنے اس لمحے کے بارے میں.
دیکھیے اس لمحے کی تلاش تو اہل نظر کی ذمہ داری ہے.
آپ ہر چیز دوسروں کے ساتھ ڈال دیتے ہیں.
ہم غزل والے ہیں اور مشرقی تہذیب والے ہیں. مشرقی تہذیب بولتی کم ہے لیکن سمجھنے کی دعوت زیادہ دیتی ہے, سوچنے کی دعوت زیادہ دیتی ہے.
آپ دوسروں کی عقل پہ چھوڑ دیتے ہیں ساری باتیں. ویسے میں نے ایک بات نوٹ کی ہے آپ کی جو میں سن رہی تھی, جب مشاعروں میں ہوتے ہیں ہم خود تو اتنا پتہ نہیں لگتا, لیکن ابھی جب میں کلپس ڈھونڈ رہی تھی تو آپ چونکہ پروفیسر بھی رہے ہیں, پڑھاتے رہے ہیں, یونیورسٹی میں ڈین رہے ہیں, تو آپ کی وہ جو ادائیں ابھی ختم نہیں ہوئی اور اکثر ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں, لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ شعر سمجھو جلدی سے.
بھائی دیکھیے ایک بات بتائیں آپ کو, آپ نے محنت کی ہے, آپ انہیں دل تھوک کر جناب شعر کہہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ سامعین کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں ذہنی. جو بھی کہیں پر چاہے وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، یا دنیا کا کوئی بھی علاقہ ہو جہاں پر مشاعرے کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ان سامعین کی مختلف ذہنی سطح ہوتی ہیں، اور ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں 10 یا 15 منٹ میں کس طریقے سے ہر ذہنی سطح کو ہم آہنگ کر کے اپنے تک لایا جائے، تو اس کے اندر کہیں گنجائشیں ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ تھوڑا بولنا بھی پڑتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے بہت شعرا ہیں اور بہت اچھا اچھا کہنے والے ہیں، سب کی اپنی اپنے طریقہ اظہار ہے، سب کے پاس اپنا، لیکن یہ ایک بات کی محنت ہے، وہ اگر صحیح طریقے سے سامعین تک پہنچ جائے اور اس تھوڑے سے وقفے کے اندر آپ کمیونیکیشن کر سکیں، تو اس کے لیے میرے خیال میں جو بھی مناسب مہذب طریقہ ہے وہ ضرور استعمال کرنا چاہیے.
نہیں بہت، ویسے مجھے اچھا بہت لگا وہ، یہ میں تنقید نہیں کر رہی بلکہ میں تعریفاً کہہ رہی ہوں یہ بات. اچھا آپ کی ایک اور بہت اچھا سا گیت ہے، اور جگجیت سنگھ جی نے اپنی 70ویں سالگرہ کے موقع پر جو البم نکالا تھا اس میں یہ شامل ہے، تو لیجیے سنتے ہیں. آپ کو جگجیت سنگھ جی کی یاد تو بہت آ رہی ہوگی وسیم صاحب.
جگجیت سنگھ بہت گریٹ انسان،
بہت نفیس آدمی تھے،
ان کی آواز کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت سے اتنا متاثر تھا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ہو سکتا ہے سامعین کو اس میں تھوڑی دلچسپی بھی ہو. یہ بات تو الگ تھی کہ وہ اپنے گھر پر مدعو نہیں کرتے تھے، کبھی بامبے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم بھی ہوں وہ بھی ہوں، تو وہ ہمیشہ بلایا کرتے تھے ریس کورس میں. وہاں انہوں نے ایک گھوڑا پالا ہوا تھا جو ریس میں حصہ لیتا تھا، اور ان کا باقاعدہ ٹرینر تھا، اس کا ان کا شوق تھا. تو میں وہیں بلاتے تھے صبح کو، وہیں چائے وغیرہ ہوتی تھی، وہیں پر ناشتہ واشتہ ہوتا تھا، اور کافی 2-3 گھنٹے ان سے ملاقات کبھی کبھی ہو جاتی تھی. لیکن ایک مرتبہ میں جے پور، میں اجمیر شریف جا رہا تھا، تو میرے ایک دوست ہیں غوری صاحب، طارق غوری صاحب، وہ کسٹم کمشنر ہیں، وہ ان کے ساتھ میں ٹھہرا ہوا تھا، تو وہیں سے میں گیا تھا. انہوں کا کل جگجیت آ رہے ہیں، میں نے کہا یار میں تو کل جا رہا ہوں، واپس لوٹوں گا اجمیر شریف سے میں جاؤں گا. تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں بتا دوں گا ان کو، لیکن اگر آپ رک سکتے. جب میں لوٹ کر آیا تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ، انہوں نے تاکیداً کہا ہے کہ نہیں انہیں رکنا ہے، اور وہ پرسوں جہاں سے چلے جائیں لیکن جہاں جانا ہے ان کو، لیکن رکیں. میں رک گیا کیونکہ وہ محبت بھی بہت کرتے تھے، اسے احترام بھی میرا بہت کرتے تھے. اور صاحب بڑا بھرپور رابندر بھون وہاں پر بہت بڑا ایک ہال ہے جس میں 3,500 کیپیسٹی کا، اس میں اکیلا جگجیت جی کا پروگرام تھا. تو خیر وہاں پر گئے، ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد ان کا پروگرام شروع ہوا. تو آپ ان کا میں کہتا ہوں کہ کیا بڑے فنکار تھے وہ، کہ انہوں نے 2-3 غزلیں گانے کے بعد پھر میری غزل شروع کی کہ اپنے چہرے سے جو ظاہر ہے چھپائیں کیسے، تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے. اور مطلے کے اوپر جب پوری تالیاں بجی اور ہنگامہ ہوا اور ذرا سا سکون ہوا تو اس کے بعد وہ رک گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک سرپرائز یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس غزل کے خالق جو ہیں یہاں موجود ہیں, میرے نام کا اعلان کیا اور کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ باقی غزل جو ہے وہ اپنی آواز میں یہاں پر آ کر سنائیں.
اچھا
تو اب یہ دیکھیے ان کے بڑکپن کی بات کہ اپنا ڈائس میرے حوالے کرنا, میں نے بہت احتجاج بھی کیا, معافی بھی مانگی, لیکن وہ پبلک بھی تالیاں وغیرہ بجانے لگی تو میں نے جا کر پھر تحت میں باقی شعر پڑھ دیے. میں نے کہا ان سے خوبصورت تو میں پیش نہیں کر سکتا جیسے کہ جس آواز میں یہ پیش کر رہے تھے, لیکن اب ان کا کی فرمائش ہے تو میں باقی شعر جو ہیں تو اس کے اندر وہ بڑا اہم شعر بھی ہے اس میں, پتہ نہیں آپ سنائے کہ اپنے چہرے سے ظاہر ہے چھپائیں کیسے تیری مرضی کے مطابق نظر آئے.
میں نے سنا اور میں نے وہ کلپ نکالا بھی تھا کیونکہ اس میں جگجیت سنگھ جی نے تھوڑی سی کچھ تبدیلی کی تھی اور یہ بہت بڑی بات ہے.
تبدیلی اس میں نہیں کی ہے, تبدیلی انہوں نے کی ہے وہ اس میں, میں چاہتا بھی یہ تھا وہ بے وفا.
ہاں بے وفا نکلے اور اس میں انہوں نے کہا آڈینس کو مخاطب کر کے انہوں نے بتایا کہ اصل شعر کیا تھا.
البرٹ ہال میں گایا تھا
انہوں نے, مجھے بہت اچھی لگی تھی بات.
وہ شعر پڑھ دیا کہ گھر سجانے کا تصور تو بہت بات کا ہے,
جی
گھر سجانے کا تصور تو بہت بات کا ہے, پہلے یہ طے ہو کہ اس گھر کو بچائیں کیسے.
اچھا تھوڑا سا وقت باقی ہے, میں چاہتی ہوں کہ ہمارے سننے والے, اور اس میں میں جو کہہ رہی تھی آپ سے کہ جو آپ پروفیسری اپنی جھاڑتے ہیں بیچ میں, تو ایک آپ کا گیت بھی سنتے ہیں تھوڑا سا.
رات
چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ, بات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ, جلمی لے گھر بھی سمجھ لیا پن گھٹ, بات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ, جلمی.
ایسے اگر آپ سنیں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا, اس لیے کہ یہ عادت اچھی اور بڑی قوموں کو جبھی پڑتی ہے جب ان کے ہاتھ میں تلوار لینے کی سکت ختم ہو جاتی ہے. لگیجیے
کہ بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ, جلمی لے گھر بھی سمجھ لیا پن گھٹ, بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ, کہ آنگن کی دوری سمندر لاگے, آنگن کی دوری سمندر لاگے, اور پار کروں کیسے بہت ڈر لاگے, پار کروں کیسے بہت ڈر لاگے, ہنڈیا میں کھچ پچ تو من میں بڑا سنکٹ, بھات چڑھے چولہے پہ دوار کٹی.
یاد آیا آپ کو کچھ اس کو سن؟
اب یاد تو کہاں رہتا ہے لیکن اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ یہاں کی کوئی محفل ہے.
نہیں یہ ہمارے یہاں کی نہیں ہے, یہ میرے خیال میں انڈیا کی ہوگی کیونکہ پیچھے جو بینرز وغیرہ لگے تھے وہ ہندی میں لکھے ہوئے تھے, اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے.
انڈیا کی بھی ہو سکتی ہے
جی, کیونکہ لوگ جب پوسٹ کرتے ہیں نا اس پہ ڈیٹ نہیں ڈالتے تو اس لیے کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ اصل تقریب جو ہے کون سی ہے. تو وسیم صاحب بہت شکریہ میں آپ کا ادا کروں گی, اور چلتے چلتے اگر آپ کچھ اور ہمیں سنائیں اپنے کلام.
اچھا تو میں ایک غزل کے چند شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. چونکہ آپ سے گفتگو کر کے اور آپ کی باخبری دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا, چونکہ انٹرویوز تو بہت ہوتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنے گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے کی اور وہ اپنے سامعین تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو بہت مبارکباد کی مستحق ہیں آپ کہ آپ اردو کا پروگرام اس طریقے سے وائس آف امریکہ کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہیں, اور مجھ جیسے خاکسار کا انتخاب کیا آپ نے.
نہیں نہیں یہ تو خیر خاکساری آپ بالکل ظاہر نہ کریں, آپ بہت ہی مقبول شاعر ہیں یہاں امریکہ میں بھی, اور میرے کولیگز بھی بڑے خوش ہوئے جب انہیں پتہ لگا کہ آج آپ آنے والے ہیں. تو
تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکر گزار ہوں. تو مطلع یوں ہے کہ چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا, سن رہی ہیں نا آپ؟
جی ہاں, چلا ہے سلسلہ کیسا,
چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا, یہ راتوں کو منانے کا, تمہیں حق دے دیا کس نے دیوں کے دل دکھانے کا.
واہ بہت خوب.
چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا, تمہیں حق دے دیا کس نے دیوں کے دل دکھانے کا, ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، زمانہ ہے زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا. ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، زمانہ ہے زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا. اور شیر ملاحظہ فرمائیے، کہاں کی دوستی کن دوستوں کی بات کرتے ہو، کہاں کی دوستی کن دوستوں کی بات کرتے ہو، میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا. کہاں کی دوستی کن دوستوں کی بات کرتے ہو، میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے کہ نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹانے کا.
واہ بہت خوب وسیم صاحب. ویسے میں خاموش اس لیے رہتی ہوں، میں آپ کو ایک شکایت پہنچا دوں، میں جب بھی کوئی ریکارڈنگ سنتی ہوں تو اس میں جو میزبان ہوتے ہیں مشاعرے کے، اتنی زور سے داد دیتے ہیں کہ اکثر بےچارے شاعر کی آواز جو ہے نا بالکل دب جاتی ہے.
مگر آپ خاموشی سے جو داد دے رہی میں محسوس کر رہا ہوں.
جی ہاں بالکل. تو
اس لیے پھر شعر آپ کی نظر ہے کہ نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا. بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا. اور تمام وسیم دوستوں کی نظر ہے یہ آخری شعر بطور خاص. دیکھیے کس زاویے کا یہ شعر ہے جو ساری اردو دنیا کی نظر کر رہا ہوں، کہ بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا، یہ میں ہی تھا بچا کے خود کو لے آیا کنارے تک، یہ میں ہی تھا بچا کے خود کو لے آیا کنارے تک، سمندر نے بہت موقع دیا تھا ڈوب جانے کا.
بہت شکریہ وسیم صاحب، اور اب میں اجازت بھی چاہوں گی آپ کا بہت شکریہ کے ساتھ. ہماری پروڈیوسر نیلوفر مغل کی، شہناز عزیز کو اور وسیم بریلی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. اور یہ پنکج اداس کو سنیے.
کہاں سے بچ کے چلنا ہے، کہاں جانا ضروری ہے، کہاں سے بچ کے چلنا.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.